الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير صدق الله العظيم. ان آیات مبارکہ کا ترجمہ اگرچہ ہم کر چکے ہیں لیکن اس کا جو اصل مفہوم ہے اور اس کا پس منظر ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے. آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کا دین آدم سے لے کر این دم تک ایک ہی ہے. نوح کا دین، موسیٰ کا دین، عیسیٰ کا دین، محمد کا دین صلی اللہ علیہ وسلم علیہ الصلوۃ والسلام، دین ایک ہی ہے. شریعتوں میں فرق رہا ہے اور یہ فرق جو رہا ہے اس کا اصل سبب یہ ہے کہ نوع انسانی مختلف اعتبارات سے ارتقاء کی مراحل طے کر رہی تھی. ذہنی پختگی، شعور کی پختگی، پھر سوشل ایولیوشن، تمدنی ارتقاء، یہ مسلسل جاری تھا. لہذا اس ارتقاء کے جس مرحلے میں رسول آئے اسی کی مناسبت سے ان کو تعلیمات دے دی گئیں. ان میں وہ حصے بھی تھے کہ جو اٹرنل ہیں، جو ہمیشہ رہیں گے، اور ایسے بھی تھے کہ جو اس زمانے کی مناسبت سے تھے. اب جب اگلا رسول آئے گا تو ظاہر بات ہے کہ ان میں سے کچھ چیزوں میں تغیر و تبدل ہو جائے گا، کچھ چیزیں نئی آ جائیں گی، کچھ پرانی ساقط ہو جائیں گی. یہ پرانی چیزوں کا ساقط ہونا یہ کہلاتا ہے ناسخ ہونا، ناسخ و منسوخ کا مسئلہ، کہ وہ حکم منسوخ ہو گیا اور اس کی جگہ پر کوئی اور حکم آ گیا ہے. یا تو اللہ تعالیٰ تعین کے ساتھ منسوخ فرماتے ہیں، یا یہ کہ اس شے کو سرے سے لوگوں کے ذہنوں سے ضائع کر دیتے ہیں. اعتراض یہ کر رہے تھے یہودی کہ اگر تو یہ دین وہی ہے جو موسیٰ کا تھا تو ظاہر بات ہے کہ پھر شریعت پوری وہی ہونی چاہیے. اس کے اعتراض کا جواب ہے جو یہاں دیا جا رہا ہے. اور یہی مسئلہ پھر قرآن میں بھی ہے. قرآن کی بھی تدریج کے ساتھ شریعت کی تکمیل ہوئی ہے. جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا، شریعت کا بلو پرنٹ آپ کو سورہ بقرہ میں مل جائے گا آگے چل کر، لیکن شریعت کی تکمیل ہوئی ہے سورہ مائدہ میں. یہ جو تقریباً 5-6 سال کا وقفہ ہے، اس میں کچھ احکام شروع میں دیے گئے، پھر ان میں رد و بدل کر کے، اور پھر آخر میں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. تو یہ ناسخ و منسوخ کا مسئلہ صرف سابقہ شریعتوں اور شریعت محمدی میں نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ خود شریعت محمدی میں بھی زمانی اعتبار سے ارتقاء ہوا ہے. کہ پہلے شراب کے بارے میں حکم دیا گیا کہ اس کی مضرت زیادہ ہے، گناہ کا پہلو زیادہ ہے، کچھ فائدے بھی ہیں. بس اس کے بعد آیا اگر شراب کے نشے میں ہو تو نماز مت پڑھو، نماز کے قریب مت جاؤ. تو مائدہ میں آخری حکم آ گیا، ہل انتم منتہون، اب باز آتے ہو کہ نہیں آتے، حرام کر دیا گیا. تو یہ تدریج ہوا ہے. تو ناسخ و منسوخ قرآن میں بھی ہے، اور ناسخ و منسوخ قرآن اور تورات کے مابین بھی. ہم نہیں منسوخ کرتے کوئی آیت یا بھلوا دیتے ہیں اس کو، نہ آتے بخیر منہا، ہم اس سے بھی بہتر لے آتے ہیں، او مثلہا، یا اس جیسی ہی. الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، اب یہ کہ یہ تو اللہ کی اتھارٹی ہے، مالک الملک وہ ہے، دین اس کا ہے، اس میں وہ جس طریقے سے چاہے کسی چیز کے اندر تبدیلی پیدا کر دے. الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض ما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر. ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ سوال کرو یا مطالبہ کرو اپنے رسول سے بھی اسی طرح کے جس طرح کی باتیں کی گئی تھی موسیٰ سے پہلے. مثلا ہم دیکھ چکے ہیں کہ ان سے کہا گیا کہ ہم نہیں مانیں گے جب تک کہ اللہ کو دیکھنا لے عیانا، یا اسی طرح کے اور مطالبے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیے جاتے تھے. یہاں مسلمانوں کو سکھایا جا رہا ہے کہ اس روش سے باز آؤ، ایسی بات تمہارے اندر پیدا نہیں ہونی چاہیے. ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل، ظاہر بات ہے ایسی حرکتیں بھی اب مسلمانوں میں سے بھی جو منافقین ان میں شامل تھے وہی کر رہے ہوں گے. اس لیے فرمایا کہ جو کوئی ایمان کو ہاتھ سے دے کر کفر کو لے لے گا، یعنی منافق کیونکہ دو طرفہ ہوتا ہے، اب اس کا بھی امکان ہوتا ہے کوئی یکسو ہو جائے کفر کی طرف، اور اس کا بھی امکان ہوتا ہے کہ بالآخر یکسو ہو جائے ایمان کی طرف. مذبذبین بین ذلک کی کیفیت میں جو مبتلا ہے، اس کے دو یہ امکانات ہیں. تو جو کفر کی طرف جا کر مستقل طور پر راغب ہو گیا، اس کا ذکر ہے. ومن یتبدل الکفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل، تو وہ تو سیدھی راہ سے بھٹک گیا. ود کثیر من اہل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، اہل کتاب میں سے بہت سے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ کسی طرح لوٹا کر دے جائیں تمہیں تمہارے ایمان کے بعد، پھر کفار بنا دیں. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی بلی کی دم کٹ جائے تو وہ یہ چاہے گی کہ ساری بلیوں کی دمیں کٹ جائیں تاکہ وہ کوئی علیحدہ سے نمایاں نہ رہے. تو وہ چاہتے تھے کہ یہ چیزیں جو ہیں ان کو واپس لے آیا جائے، اہل ایمان کو بھی کفر میں لے آیا جائے. حسد من عند انفسہم، اور یہ ان کا طرز عمل ان کے حسد کی وجہ سے کہ کیوں یہ نعمت جو ہے ان کو دے دی گئی. من بعد ما تبین لہم الحق، اس کے بعد کہ ان پر حق بالکل واضح ہو چکا ہے، وہ جان چکے ہیں پہچان چکے ہیں، کسی مغالطے میں نہیں ہے غلط فہمی میں نہیں ہے. فاعفو واصفحوا، یہ بہت اہم ہے مقام. تو اے مسلمانوں، تم معاف کرتے رہو اور صرف نظر سے کام لو. اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ ابھی تو چونکہ مدنی دور کا آغاز ہو رہا ہے، ابھی کشمکش کے اور کشاکش کے اور مقابلے کے اور تصادم کے بڑے سخت مراحل آ رہے ہیں. چونکہ تمہارا سب سے پہلا جو محاذ ہے وہ تو کفار مکہ کے خلاف ہے، سب سے بڑھ کر وہی آئیں گے، تم پر حملے کریں گے، جنگیں ہوں گی. تو فوری طور پر یہ جو آستین کے سانپ ہیں ان کو ابھی چھیڑو مت، جب تک یہ پڑے رہے ڈورمنٹ انہیں پا رہے ہیں. ایک وقت آئے گا جہاں یوں سمجھیے کہ یہ حکم دیا رہا ہے فی الحال، فی الحال انہیں چھیڑو مت، ان کے طرز عمل کے بارے میں زیادہ توجہ نہ دو، پافو معاف کرتے رہو، درگزر کرتے رہو. اور بس فہو کہتے ہیں، صفا کہتے ہیں ایک طرف کا، یہ صفا ہے یہ ورق ہے، صرف نظر کر لینا، دیکھا اندیکھا کر لینا، نظر انداز کر دینا. حتی یاتی اللہ بامری، یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ لے آئے. ایک وقت آئے گا کہ پھر مسلمانوں کو غلبہ آخری حاصل ہو جائے گا، اور جب جو یہ باہر کے دشمن ہیں ان سے تم نبٹ لو گے، پھر یہ کہ ان اندرونی دشمنوں کے خلاف بھی تمہیں اب آزادی دی جائے گی کہ ان کو بھی ان کے کیفر اقدار تک پہنچا دو. ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے. واقیم الصلاۃ واتو زکاۃ، نماز قائم رکھو، زکات دیتے رہو. وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند اللہ، اور جو اس میں تم خیر میں سے، بھلائی میں سے اپنے لیے آگے بھیجو گے، کوئی مال خرچ کر رہے ہو تو خرچ کہاں ہو گیا، وہ تو اللہ کے یہاں ڈپازٹ ہو گیا، جمع ہو گیا. وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند اللہ، اسے اللہ کے پاس پاؤ گے. ان اللہ بما تعملون بصیر، یقیناً جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے. وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارا، اب دیکھیے جب یہ نئی امت اب تشکیل پا رہی ہے تو یہودی اور نصرانی جو ایک دوسرے کے دشمن تھے مسلمانوں کے مقابلے میں جمع ہو گئے. انہوں نے کہنا یہ شروع کیا، وقالوا لن يدخل الجنة، ہرگز نہیں داخل ہوگا جنت میں، الا من كان هودا او نصارا، سوائے اس کے جو یا تو یہودی ہو یا نصرانی ہو. جیسے ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے، اہل حدیث کے مقابلے میں دیوبندی بریلوی جمع ہو جائیں، چاہے وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو بھی ان کا بیر ہے وہ اپنی جگہ ہے. اسی طریقے سے اہل تشیع کے مقابلے میں شاید اور جو ہے اہل سنت کے لوگ جمع ہو جائیں. تو ایک کامن اینمی جب آ جاتا ہے تو پھر یہ ہے کہ وہ لوگ جن کے اپنے اندر بڑی کنٹرڈکشنز ہیں وہ پھر ایک متحدہ محاذ بناتے ہیں. وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ، یہ لفظ دوبارہ آ گیا. یہ ان کی خواہشات ہیں، من گھڑت خیالات ہیں، ان کی وشفل تھنکنگ ہے. قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ، کہو ان سے لاؤ کوئی دلیل اگر تم سچے ہو. دلیل کتاب سے لاؤ، کہیں تورات میں لکھا ہے یہ، کہیں یہ انجیل میں لکھا ہے، جو تورات اور جو انجیل تمہارے پاس ہے اسی میں سے دکھا دو، یہ لکھا ہوا کہیں لکھا ہوا نہیں. اب یہاں پر وہ یونیورسل ٹروتھ آ رہا ہے. بلا من اسلم وجهه لله وهو محسن، کیوں نہیں، ہر وہ شخص کے جو اپنا چہرہ اللہ کے سامنے جھکا دے اور وہ محسن ہو، اس کا رویہ صدق پر، سچائی پر، حسن کردار پر مبنی ہو، سر کا جھکانا منافقانہ نہ ہو، جزوی نہ ہو کہ کچھ مانا کچھ نہیں مانا، بلا من اسلم وجہ للہ وهو محسن فله اجره عند ربه، تو اس کے لیے اس کا اجر محفوظ ہے اس کے رب کے پاس، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ خود ان سے دوچار ہوں گے. یہ دوسری آیت ہے کہ جس سے کچھ لوگوں نے استدلال کیا ہے کہ ایمان بالرسالت ضروری نہیں ہے. اب دیکھیے اس کا جواب وہی ہوگا، نمبر ایک تو یہ ہر جگہ پر ساری چیزیں بیان نہیں کی جایا کرتی ہیں، کوئی چیز کہیں بیان کی گئی، کوئی کہیں بیان کی گئی ہے. کتاب کو لینا ہے جو پوری کو پوری ایک کتاب کی حیثیت سے. دوسرے یہ کہ یہ سارا سلسلہ کلام جو ہے جو دو بریکٹس کے مابین آ رہا ہے اس میں پہلے سے ہے، وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، تو وہ تو ضرب کھا رہی ہے اس پورے کے پورے مضامین کے سلسلے سے جو ان دو بریکٹوں کے درمیان آ رہا ہے. اب دیکھیے ایک طرف تو ان کا کہنا یہ تھا کہ جنت میں داخل نہیں ہوگا مگر وہی جو یہودی ہو یا نصرانی ہو. اب عمل کیا ہے؟ وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ، یہودی کہتے ہیں نصارہ کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی بنیاد نہیں، کوئی جڑ نہیں. وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، اور نصارہ کہتے ہیں کہ یہود کی کوئی بنیاد نہیں، بے بنیاد لوگ ہیں، کوئی حقیقت ان کی حقانیت ہے نہیں. وهم يتلون الكتاب، اور مزہ یہ ہے کہ دونوں ایک کتاب پڑھ رہے ہیں. اولڈ ٹیسٹمنٹ تو مشترک ہے یہودیوں میں اور عیسائیوں میں، یہ بہت اہم نقطہ ہے. اور جدید عیسائیت میں جو ایک بہت بڑی طاقت ابھر رہی ہے امریکہ میں وہ ہے کہ جو عیسائیت کو جیوڈائز کر رہی ہے، کیونکہ رومن کیتھولک مذہب جو تھا اس نے تو چونکہ گویا کہ سارا رشتہ توڑ لیا تھا بائبل سے، سارا اختیار پوپ کے ہاتھ میں آ گیا تھا، لیکن پروٹیسٹنٹس نے پھر بائبل کو قبول کیا. اب اس کی منطقی انتہا یہ کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اوپر بھی اب ان کی توجہ ہو رہی ہے کہ آخر یہ بھی تو ہم مانتے ہیں کہ ہماری کتاب ہے اور اس میں جو کچھ لکھا ہے اس کو نظر انداز کیسے کر سکتے ہیں. تو حال ہی میں ہم نے جو ایک سیمینار کیا تھا امریکہ میں جس میں ایک یہودی عالم بھی آئے تھے، ایک عیسائی بھی آئے تھے، اور مسلمانوں کی طرف سے بھی ہمارے ایک ساتھی بلال نے، کوشل نے بات کی تھی. تو وہاں ایک یہودی عالم نے کہا کہ اس وقت اسرائیل کو سب سے بڑی سپورٹ جو مل رہی ہے وہ ان عیسائیوں سے مل رہی ہے امریکہ میں سے، کہ جو اس وقت امیجنسٹ کہلاتے ہیں وہاں پر، اور جو ایک بڑا فرقہ بن کر ابھر رہے ہیں. بہرحال یہ ان کا طرز عمل ہے. وہم یتلون الکتاب، اور وہ دونوں کے دونوں کتاب کے پڑھنے والے ہیں. کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، اسی طرح کہا تھا ان لوگوں نے کہ جو کچھ بھی نہیں جانتے، انہی کی سی بات کہی تھی، یعنی یا اشارہ ہے مشرکین مکہ کی طرف. فاللہ یحکم بینہم یوم القیامت فیما کانوا فیہ یختلفون، تو اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے گا ان کے مابین قیامت کے دن ان تمام باتوں کا جن میں کہ یہ اختلاف کر رہے تھے. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا. اب دیکھیے یہاں جو بقیہ یہ آیات آ رہی ہیں، تو اگرچہ خطاب تو ہے وہ بریکٹس کے مابین، خطاب میں بنی اسرائیل، لیکن اب یہاں کچھ ریفرنسز اہل مکہ کی طرف شروع ہو گئے ہیں، اور اس کے بعد سے حضرت ابراہیم کا تذکرہ آئے گا، پھر تحویل قبلہ کا ذکر آئے گا. تحویل قبلہ میں ظاہر بات ہے کہ وہ قبلہ جو ہے وہ مشرکین مکہ کے قبضے میں تھا اس وقت. اس حوالے سے ریلیونٹ کچھ مضامین جو ہیں اس کی تمہید باندھی جا رہی ہے. یہ ساری تمہید ہے جو آگے آنے والا مضمون ہے. تحویل قبلہ جو علامت تھی اس بات کی کہ اب وہ سابقہ امت مسلمہ معزول کر دی گئی اور نئی امت، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس مقام پر نصب کر دی گئی، انسٹال کر دی گئی. اس کے حوالے سے جو مسئلے اٹھیں گے، اسی لیے قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، میں نے عرض کیا کہ یہ مشرکین مکہ کی طرف اشارہ ہے. ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ یذکر فیہا اسمہ، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ تعالی کی مسجدوں سے لوگوں کو روکے کہ وہ اس میں اس کا نام لے سکے. چونکہ مشرکین مکہ نے مسلمانوں کو محروم کر دیا تھا حرم سے، اب وہاں جانے کی ان کو اجازت نہیں تھی. سن 6 میں حضور گئے بھی ہیں، تب بھی یہ کہ صلح حدیبیہ ہو گئی، واپس آنا پڑا، عمرہ کرنے کی اجازت نہیں ملی. سن 7 میں پھر ہوا ہے، تو یہ 7 برس بہت شاہ گزرے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان پر. اب یہاں ذکر ہو رہا ہے ان کا قریش کا. ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعى فی خرابہا, اور وہ اس کی تخریب میں لگے ہوئے ہیں. یہ خراب تخریب, تخریب سے اسی سے بنا ہے. یہ تخریب دو طرح کی ہوتی ہے, ایک ظاہری تخریب ہوتی ہے کسی مسجد کو گرا دینا, اور ایک ظاہری نہیں باطنی معنوی وہ ہوتی ہے, وہ جو تخریب ہے وہ یہ ہے کہ توحید کے بجائے اسے شرک کا اڈا بنا دیا ہے. وہ تو دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا, ہم اس کے پاسباں ہیں, وہ پاسباں ہمارا. 360 بت رکھ دیے گئے اس گھر میں لا کر جو ابراہیم نے تعبیر کیا تھا توحید خالص کے لیے. وسافی خراب ہے, یہ لفظ ذرا نوٹ کر لیجیے, یہ ایک حدیث میں بھی آیا ہے, بڑی دلدوز حدیث ہے, اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اسے ذہن میں رکھیں. حضور نے فرمایا یوشکو ان یاتی علی الناس زمان, اندیشہ ہے کہ لوگوں پر یعنی میری امت پر ایک زمانہ ایسا بھی آ جائے گا. اب گنتے جائیے, لا یبقى من الاسلام الا اسمه, اسلام میں سے اس کے نام کے سوا کچھ نہیں بچے گا. ولا یبقى من القرآن الا رسمه, قرآن میں سے اس کے رسم, رسم الخط, الفاظ اور حروف کے سوا کچھ نہیں بچے گا. اسی کی اللہ تعالی نے ضمانت دی ہے, یہ محفوظ رہے گا رسم عثمانی. مساجد عامرت, ان کی مسجدیں آباد تو بہت ہوں گی. وہی خراب من الہدا, ہدایت سے خالی ہو جائیں گے. یہ خراب کے لفظ سے, یا خراب من الہدا. وعلماؤہم شر الناس تحت عظیم السماء, اور ان کے علماء آسمان کی چھت کے نیچے کی بدترین انسان ہیں. من عندهم تخرج الفتنة وفيهم تعود, فتنہ انہی کے اندر سے برآمد ہوگا, انہی میں گھس جائے گا. یعنی ان کا کام فتنہ انگیزی, مخالفت, جنگ و جدال, بھڑکانا, اپنے اپنے فرقے کے لوگوں کے جذبات کو بھڑکاتے رہنا اور مسلمانوں کے اندر اختلافات کو ہوا دینا, یہی ان کا کام رہ جائے گا. آج جن کو ہم علماء کہتے ہیں ان کی عظیم اکثریت اس کیفیت سے دوچار ہو چکی ہے. جب مذہب اور دین پیشہ بن جائے تو کوئی خیر اس میں باقی نہیں رہتا. یہ دین اور مذہب پیشہ نہیں تھا. اسلام میں کوئی پیشوائیت نہیں, اسلام میں کوئی پاپائیت نہیں, اسلام میں کوئی برہمنزم نہیں. اسلام تو ایک کھلا, ہر شخص کتاب اللہ پڑھے, ہر شخص عربی سیکھے, ہر شخص کو عبادت کے قابل ہونا چاہیے, ہر شخص اپنی بچی کا نکاح خود پڑھائے, ہر شخص اپنے والد کا جنازہ خود پڑھے. یہ جو ہم نے پیشہ بنا دیا ہے اور پھر انہیں پیسے دیتے, ظاہر بات ہے کہ اس پیشے کے اندر تو پیشے میں عیب نہیں. رسیدہ فرحات کو نام, پھر تو پیشہ میں جو کچھ پیشہ ورانہ چشمکیں ہوتی ہیں اور جو خباستیں ہوتی ہیں وہ آتی ہیں. لیکن ساتھ ہی یہ بات واضح رہے کہ علماء حق سے دنیا خالی نہیں ہوگی. علماء حق نہیں ہے, لیکن کسی کے باتھے پر لکھا ہوا نہیں ہوتا کہ یہ علماء حقانی میں سے اور یہ علماء شروع میں سے ہے. باقی یہ سب سے ہی بات ہے کہ اکثریت ادھر جا چکی ہے, ورنہ امت کا بیڑا غرق نہ ہوتا. سیدھی سیدھی بات, یہ بیڑا غرق ہوا ہے تو آخر کوئی سبب ہے. بلائے کا مکان انہوں میں خلوہ اللہ خائفی, ایسے لوگوں کو تو سوائے اس کے ان کا کوئی مقام نہیں ہے کہ انہیں داخل ہونے کی بھی اجازت نہیں ہونی چاہیے اس میں, یعنی اللہ کی مسجدوں میں, مگر خوف پیدا ہو کر, ڈر کر. لہم فی دنیا خزی, ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی اور ذلت ہے. لہم فی الآخرت عذاب عظیم, اور آخرت میں ان کے لیے عذاب عظیم ہے. وللہ المشرق والمغرب, اب دیکھیے تمہید ہو رہی ہے تحویل قبلہ کے لیے. اب ظاہر بات ہے کہ بڑی حساس جو ہے وہ ایک کیفیت تھی, یہ تو یروشلم کے ساتھ جن کو دلچسپی تھی اور ان کے دلوں میں اس کی عقیدت تھی, مکہ مکرمہ اور بیت اللہ کے ساتھ جن کو دلچسپی تھی اور ان کے دلوں میں اس کی عقیدت تھی, تو اس حوالے سے یہ قبلہ بدلنا, اور دو دفعہ بدلا ہے قبلہ. پہلے آ کے مدینے میں حضور نے یروشلم کی طرف 16 مہینے نماز پڑھی اور پھر تحویل قبلہ ہوا. تو اب اس میں کئی امتحان ہو گئے, وہ آگے آ جائے گا, لیکن اس کی تمہید مانی جا رہی ہے. للہ المشرق والمغرب, مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہیں. یعنی اگر ہم رخ کرتے ہیں مغرب کی طرف تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ مغرب میں ہے. معاذ اللہ, اللہ تو جہت سے, مقام سے ماورا ماورا ورا ورا. تو یہ ہے کہ ایک انسانیت پیدا کرنے کے لیے اجتماعی رنگ دینے کے لیے ایک چیز کو قبلہ بنا دیا، علامت ہے. غالب نے ٹھیک کہا ہے، قبلے کو اہل نظر قبلہ نما کہتے ہیں. قبلہ جو ہے وہ مسجود تو نہیں ہے، ہے پرے سرحد ادراک سے اپنا مسنون. قبلے کو اہل نظر قبلہ نما کہتے ہیں. للہ المشرق والمغرب فاینما تولوا فثم وجه اللہ، جدھر میں تم رخ کرو گے وہ اللہ ہی کا رخ ہے. ان اللہ واسع علیم، یقیناً اللہ بہت وسعت والا ہے، بہت وسعت والا ہے، وہ کسی سمت میں محدود نہیں ہے، اور علیم ہے، ہر شے کو جاننے والا ہے. دیکھیے یہاں یہ آیت کہہ کے اب چھوڑ دیا مسئلہ، اگلے مسئلے پر آ گئے. آگے آپ کو پتا چلے گا کہ یہ در حقیقت ایک تمہید باندھی جا رہی ہے اہل قبلہ کے لیے. وقال اتخذ اللہ ولدا سبحانہ، اور ان میں وہ بھی ہیں، اب ظاہر بات ہے یہاں پھر اشارہ ہو رہا ہے وہ اہل مکہ کی طرف، جنہوں نے یہ کہا ہے کہ اللہ نے اولاد اپنے لیے اختیار کی. یعنی وہ کہتے تھے کہ یہ جو فرشتے ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں. نصارہ کہتے تھے کہ حضرت مسیح اللہ کے بیٹے ہیں، اور یہودیوں کا بھی ایک گروہ ایسا تھا جو حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا کہتا تھا. بل لہ ما فی السماوات والارض، نہیں، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کی ملکیت ہے، سب مخلوق ہیں، مملوک ہیں، خالق اور مالک صرف وہ. کل لہ قانتون، اور سب کے سب اس کے فرما بردار ہیں. بڑے سے بڑا رسول، بڑے سے بڑا ولی، بڑے سے بڑا فرشتہ، بڑے سے بڑے اجرام سماویہ، سب کل لہ قانتون. بلی اس سماوات والارض، وہ آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے بغیر کسی شے کے. یہ ابداع اور خلق، ان میں فرق ہے. ابداع، بلکہ شاہ ولی اللہ دہلوی نے حجت اللہ البالغہ کا جو پہلا چیپٹر ہے اس کو یہی تین عنوان دیے ہیں. اللہ تعالیٰ کے افعال بنیادی طور پر تین ہیں، ابداع، خلق، تدبیر. ابداع ہے جسے انگریزی میں کہتے ہیں کریشن ایکس نہیلو. آدم نے محض سے کچھ بنا دیا، کچھ نہیں تھا بنا دیا، کن فیکون، یہ ابداع ہے. خلق ہے اب ایک چیز سے دوسری چیز بنانا، گارے سے انسان بنایا یہ تخلیق ہے، آگ سے جن بنا یہ تخلیق ہے، نور سے فرشتے بنا یہ تخلیق ہے. تو ابداع بدی وہ ہے کہ جس نے نئی چیز، اسی لیے بدعت ہمارے یہاں کہلاتی ہے وہ شے جو دین میں نہیں تھی اور خواب بھلا کے شامل کر دی گئی، جس کی کوئی جڑ بنیاد دین میں نہیں ہے وہ بدعت ہے. اس سے یہ لفظ مدی اور سماوات میں لفظ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، اس کی شان تو یہ ہے کہ جب وہ کسی معاملے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو بس کہتا ہے کہ ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے. وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ وَتَأْتِينَا آيَةٌ، اور کہا ان لوگوں نے جو علم نہیں رکھتے، یہاں پھر وہی مشرکین مکہ کی طرف روئے سخن ہے، کیوں نہیں بات کرتا ہم سے اللہ، اور کیوں نہیں کوئی لے آتا ہمارے پاس کوئی نشانی. یہ عرض کر چکا ہوں یہ مضمون جو ہے کہ ان کا مطالبہ تھا بہت شدت کے ساتھ کہ کوئی معجزے ویسے ہی دکھاؤ جیسے تم کہتے ہو کہ عیسیٰ نے دکھائے تھے، موسیٰ نے دکھائے تھے، تو ہمارے یہ مطالبے پورے کر لو، ہم مان لیں گے. یہ ذکر آئے گا سورہ انعام میں اور پھر سورہ بنی اسرائیل میں. کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم، اسی طرح کی باتیں جو لوگ ان سے پہلے آئے تھے وہ بھی کہتے رہے. تشابہت قلوبہم، ان کے دل ایک دوسرے سے مشابہ ہو گئے. قد بینا الآیات لقوم یوقنون، اور ہم نے تو اپنی آیات کو واضح کر دیا ہے ان لوگوں کے لیے جو یقین کرنا چاہیں. انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، اے نبی ہم نے آپ کو بھیجا ہے حق کے ساتھ بشیر اور نذیر بنا کر. بنیادی حیثیت آپ کی یہ ہے کہ آپ اہل حق کو بشارت دیں، فراح و ریحان و جنت النعیم، فسلام لک من اصحاب الیمین، یہ بشارت دی. اور جو غلط راستے پر جائیں، کفر کریں، منافقین میں مبتلا ہوں، ملحد ہوں اور بدعملی کریں، ان کو آپ خبردار کر دیجئے کہ جہنم ان کے لیے تیار کر دی گئی ہے. آپ کا کام دعوت ہے، ابلاغ ہے، تبلیغ ہے، نصیحت ہے. ولا تسألوا عن أصحاب الجحیم، آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا جہنمیوں کے بارے میں کہ محمد یہ کیوں جہنم میں پہنچ گئے، ہم نے کوئی بھیجا تھا تمہارے ہوتے ہوئے یہ جہنمی کیوں ہو گئے. نہیں، یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. کون جنت میں جانا چاہتا ہے، کون جہنم میں جانا چاہتا ہے، یہ آدمی کا اپنا فیصلہ ہے. آپ کا کام ہے کہ حق کو واضح کر دیں، ہاں وضاحت میں کمی نہ رہ جائے، حق واضح ہو جائے، کوئی اشتباہ نہ ہو، بالکل مبرہن ہو جائے، واضح ہو جائے. بس یہ ذمہ داری آپ کی ہے، اس سے زیادہ نہیں. یہ مسئولیت جو ہوتی ہے انسان اگر اپنی اصل مسئولیت سے زیادہ ذمہ داری اپنے سر پر ڈال لے تو اس سے بھی بہت بڑی بڑی گمراہیاں پیدا ہوتی ہیں. اور اس کا جو تذکرہ ہو رہا ہے بڑی گمراہی تو معاذ اللہ وہ تو ہمارے حوالے سے ہوتی ہے. ہمارے ہاں کی بہت سی جماعتیں جو ہیں اسی طرح کی غلطیوں کی وجہ سے وہ غلط راستے پر پڑ گئے, پوری پوری تحریکیں برباد ہو گئی. لیکن یہاں بھی حضور کا معاملہ کیا ہو رہا تھا کہ حضور چاہتے تھے کسی طرح یہ علماء یہود ایمان لے آئے. بہرحال حضور کے دل میں رغبت, آخر مکے میں آپ تھے تو دعائیں مانگتے تھے, اے اللہ عمر ابن حشام اور عمر ابن خطاب میں سے کسی ایک کو تو میری جھولی میں ڈال دیں. تو اسی طرح سے دعا آپ نے کی ہوگی. فرمایا ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. اے نبی کسی مغالطے میں نہ رہیے, ہرگز راضی نہیں ہوگے آپ سے نہ یہ یہودی اور نہ نصرانی جب تک کہ آپ پیروی نہ کریں ان کی ملت کی. لہذا امید ملکتیں کر لیجیے, اس لیے کہ زیادہ امید ہو تو مایوسی ہو جاتی ہے. اقبال نے بہت خوب کہا ہے بندہ مومن کے بارے میں, جس کی امیدیں قلیل جس کے مقاصد جلیل. مقصد اونچا لیکن امید قلیل رکھی ہے. اللہ چاہے گا تو ہو جائے گا, نہیں چاہے گا تو میرا کام تو اپنی حد تک اپنا فرض ادا کر دینا ہے. اس سے زیادہ کی جو ہے خواہش اپنے دل میں پالیں گے, کسی اجلت پسندی میں گرفتار ہو جائیں گے, کہیں دائیں بائیں ہک اور کروک کے ذریعے سے کہیں پہنچنے کی کوشش کریں گے اور اپنے آپ کو بھی برباد کر دیں گے. لن تردا عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل ان هدى الله هو الهدى. کہہ دیجئے دیکھو ہدایت تو ہے اللہ کی ہدایت. ولئن اتبعت اهواءهم, اے نبی آپ بھی کان کھول کر سن لیں, اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی, یا ہم جوڑ دیں گے الفاظ بالفرض, بالفرض بفرض محال, اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی کہ کچھ چلو لے دو کے معاملہ کر لو, کچھ ان کی بات مانو کچھ اپنی بات منوا لو. یہ مکے میں بھی قریش کی طرف سے بھی آیا تھا کہ کچھ اپنی بات منوا لیجئے کچھ ہماری بات کمپرومائز کیجئے. اب ظاہر بات کہ یہاں اب یہود کے ساتھ یہی معاملہ ہے. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. اور اگر بفرض محال آپ نے پیروی کی, ان کی خواہشات کی, اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ چکا, تو نہیں ہوگا کوئی بھی اللہ کے مقابلے میں آپ کے لیے کوئی مددگار یا حمایتی. معاذ اللہ, معاذ اللہ, حق کی تلوار بڑی ننگی ہے. اور یا اللہ کا عدل یہ فرد سے فرد تک بدلتا نہیں ہے, نہ امت سے امت کی طرف بدلے گا. قوم اور کسی اور قوم سے ایک معاملہ, کسی دوسری قوم سے کوئی اور معاملہ نہیں. اللہ کے اصول ہیں, اللہ کے قوانین ہیں, اس کی فطرت ہے. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. پھر یہ کہ اس کی سنت ہے. لن تجد لسنت اللہ تحویلا ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا. الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ. وہ لوگ کہ جنہیں ہم کتاب دیتے ہیں وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ اس کی تلاوت کا حق ہے. اس پر میں نے اپنے کتاب سے بھی بحث کی ہے, تلاوت کا اصل حق کیا ہے. مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق نامی کتاب چاہے, اب یہاں پہ تفصیل سے بیان کرنے کا وقت نہیں ہے, لیکن ایک بات جان لیجیے کہ تلاوت کا لفظ جو قرآن کے لیے قرآن نے اختیار کیا, یہ بڑا ذو معنیین ہے. تلا یتلو ہم اسے بھی کہتے ہیں پڑھنا, اور تلا یتلو کسی کے پیچھے پیچھے چلنے کو کہتے ہیں. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها. سورج کے بعد پیچھے آتا ہے چاند. تو یتلو کے معنی کیا ہے؟ وین یو آر ریڈنگ دی بک یو آر فالوئنگ دی ٹیکسٹ. بعض لوگوں کو دیکھا ہوگا انگلی اونچی چلتی ہے ساتھ ساتھ, وہ بیچارے زیادہ ماہر نہیں ہے, تو تاکہ نگاہ ادھر سے ادھر نہ ہو جائے, ایک سطح سے دوسری سطح پر نہ پہنچ جائے, انگلی بھی ساتھ ساتھ پھیرتے. تو فالوئنگ دی ٹیکسٹ. لیکن اس تلاوت کا اصل حق کیا ہوگا؟ جب آپ اس کتاب کو فالو کریں, اسے اپنا امام بنائیں, اس کے پیچھے چلیں, اس کا اتباع کریں, اس کی پیروی کریں, جس کی کہ دعا ہم کرتے ہیں. وَجَعَلْهُ لَنَا إِمَامًا وَنُورًا وَهُدًى وَرَحْمَةً. تو اللہ تو بنائے گا ہمارا امام اس کو اسی وجہ کہ ہم فیصلہ کر دیں کہ ہم اس کتاب کے پیچھے چلیں گے. الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ. جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کا حق ادا کرے اور اس کی پیروی بھی کرے وہی ہے جو اس پر ایمان رکھتے ہیں. جو نہ تلاوت کا حق ادا کرے نہ پیروی کرے وہ دعویٰ کریں کہ ہمارا ایمان ہے تورات پر اور کتاب پر, تو یہ دعویٰ جو ہے جھوٹا دعویٰ ہے. میں وہ حدیث آپ کو سنا چکا ہوں, ما آمن بالقرآن من استحل محارمہ, جس شخص نے قرآن کی کسی حرام کردہ شے کو اپنے لیے حلال کر لیا اس کا قرآن پر کوئی ایمان نہیں. ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون, اور جو اس کا کفر کرے گا تو وہی لوگ ہیں خسارے میں رہنے والے. اب وہ بریکٹ بند ہو رہی ہے. وہ آیت کے جو پانچ چھٹے رکوع کے شروع میں آئی تھی دوبارہ آ گئی جوں کی توں, یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین, یہ ترتیب ذہن میں رکھی ہے. اور دوسری آج بھی جوں کی توں, صرف یہ ہے کہ ترتیب تھوڑی سی بدلی ہے. بریکٹ یوں بناتے ہو تو اس کی چونچ ادھر ہوتی ہے تو اس کی چونچ ادھر ہوتی ہے. تو اسی طریقے سے ذہن میں رکھیے کہ دوسری آیت کی ترتیب تھوڑی سی بدل دی, درمیانی, اور وہ بھی درمیان میں چونچ والا معاملہ جو ہوتا ہے. وَاتَّقُوا يَوْمًا لَّا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئًا, یہ تو جوں کا توں وہی ہے. ڈرو اس دن سے جس دن کوئی جان کسی دوسری جان کے کام نہ آ سکے گی. ولا يقبل منها عدل, وہاں کیا تھا, ولا يقبل منها شفاعة, یہاں کیا آیا, ولا يقبل منها عدل, نہ اس سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا. ولا تنفعها شفاعة, یہ شفاعت بعد میں لے آئے, عدل پہلے لے آئے. وہاں شفاعت پہلے ہے عدل بعد میں, بس یہ تبدیلی ہے. ولا هم ينصرون, اور یہ پھر جو کا تو وہی جو پہلی آیت میں تھا, جو چھٹے رکوع کی دوسری آیت ختم ہوئی, نہیں انہیں کوئی مدد مل سکے گی. یہ جو حصہ تھا جو تقریباً دس رکوعوں پر مشتمل تھا, سورہ بقرہ کے 18 رکوع کہ جن میں روح سخن ہے سابقہ امت مسلمہ کی طرف, 4 رکوع بڑے عموم کے حامل تھے, لیکن بین السطور وہاں بھی اشارے موجود تھے, روح سخن جو تھا وہ بنی اسرائیل کی طرف. 10 رکوعوں میں صراحت کے ساتھ ساری گفتگو انہیں سے ہے, الا یہ کہ ایک جگہ مسلمانوں سے خطاب کر لیا, کچھ آخر میں اہل مکہ کا تذکرہ بھی ہو گیا. اب اس کے بعد ذکر شروع ہو رہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا, وہ بات سمجھ لیجیے کہ کیا وجہ ہے. دیکھیے حضرت ابراہیم کی دسی کی یہ دو شاخیں چلی, ویسے تو تین ہیں. عام طور پر لوگوں کے علم میں ہے کہ دو بیویاں تھیں, حضرت حاجرہ سے حضرت اسماعیل پیدا ہوئے بڑے تھے, حضرت سارہ سے حضرت اسحاق, ان کے بیٹے یعقوب, یعقوب کے 12 بیٹے بنی اسرائیل. حضرت اسماعیل کو حضرت ابراہیم نے آباد کیا خانہ کعبہ کے پاس لا کر, واحد غیر ذی ذرع, تو وہاں یہ جو ہے نسل چلی. لیکن نبوت جو ہے حضرت ابراہیم کے بعد حضرت اسماعیل کو تو ملی, اس کے بعد مسلسل یوں سمجھیے کہ تقریباً 3000 کا فصل ہے سالوں کا کہ کوئی نبوت اس شاخ میں نہیں آئی. نبوت کا سلسلہ چلا دوسری شاخ میں, حضرت اسحاق, حضرت یعقوب, حضرت یوسف چلتے جائیے, حضرت موسیٰ اور ہارون سے شروع ہو کر حضرت عیسیٰ اور یحییٰ تک 1400 برس مسلسل. اگرچہ تیسری شاخ بھی تھی, بنو قطورہ کہلاتے, تیسری اہلیہ آپ کی تھی قطورہ, بنی قطورہ میں سے ان کی اولاد بڑی کثیر تھی, ان میں سے ایک مدین تھے, مدین یا مدیان, ان میں حضرت شعیب کی بعثت ہوئی تھی. حضرت شعیب بھی حضرت ابراہیم کی نسل میں سے ہیں لیکن بنی مدیان میں سے. بہرحال اب چونکہ حضور کی بعثت ہوئی بنی اسماعیل میں, ادھر بنی اسرائیل ہے جن سے یہ خطاب ہو رہا ہے سابقہ امت مسلمہ, اور اب یہ امامت الناس منتقل ہونے والی ہے بنی اسرائیل سے بنی اسماعیل کو. تو اب اگر اس انتقال کے وقت اگر وہ جو کامن سیکٹر ہے اس کا تذکرہ کیا جائے تو بات آسان ہو جائے گی. ابراہیم ہی تو جد امجد ہے نا تمہارے, تم یعقوب کی اولاد ہو ٹھیک ہے, لیکن یعقوب کس کے بیٹے تھے, اسحاق کس کے بیٹے تھے, ابراہیم کے. تو یہ دوسری نسل میں تو ابراہیمی کی ہے. اس حوالے سے ان کے لیے سہل بنایا جا رہا ہے کہ بات کو سمجھو. یہ صرف یہ ہے کہ دو پیڑھی اوپر جا کر مل گئے اور اللہ نہ خواستہ, اور حضرت ابراہیم نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی اور اسے اب مرکز بنانا ہے اہل توحید کا. لہذا یہ ساری گفتگو اب شروع ہو رہی ہے. 4 رکوع اب وہ ہیں 15 سے شروع ہو کر 18 تک, جن کا اصل مضمون ہے تحویل قبلہ. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ, اور ذرا یاد کرو جب ابراہیم کو آزمایا اس کے رب نے بہت سی باتوں میں. میرا ایک کتاب چاہے حضرت ابراہیم کی شخصیت پر, حج اور عید الاضحیٰ ان کی اصل روح, اور اس میں ایک تحریر ہے ایک تقریر ہے. جو تحریر ہے وہ مجھے بہت پسند ہے کہ کیسے کیسے امتحان آئے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر. فاتمہم, اب یہ ایک جملے میں ایک پوری داستان ہے. اس نے ان سب کو پورا کیا, سب میں پاس ہو گیا, ہر امتحان سے کامیابی کے ساتھ, ود فلائنگ کلرز ہر امتحان سے نکلے. قال انی جاعلک للناس اماما, تب ہم نے کہا اے ابراہیم اب میں تمہیں نوع انسانی کا امام بنانے والا ہوں. قال ومن ذریتی, انہوں نے کہا اور میری نسل کے بارے میں بھی یہ وعدہ ہے کہ نہیں. قال لا ینال احد الظالمین, فرمایا میرا یہ عہد ظالموں سے متعلق نہیں ہوگا. مطلب کیا ہوا کہ تمہاری نسل میں سے جو صاحب ایمان ہوں گے, نیک ہوں گے, سیدھے راستے پر چلیں گے, ان سے ہمارا وعدہ ہے, لیکن نسلیت کی بنیاد پر نہیں ہے. کہ جو بھی تمہاری نسل میں سے لازماً وہ اس وعدے کا مصداق بن جائے. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا, اور یاد کرو جبکہ ہم نے گھر کو, اپنے گھر کو, بیت اللہ کو قرار دے دیا لوگوں کے لیے زیارت کی جگہ. لوٹ کے آ رہے ہو, لوٹ لوٹ کر آؤ, حج کرو. مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا, اور اسے امن کا گھر قرار دے دیا. بَتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى, اور ہم نے حکم دیا کہ مقام ابراہیم کو اپنی جائے نماز بنا لو, نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو. آج کل تو بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ مقام ابراہیم سے مراد کوئی خاص پتھر نہیں ہے, بلکہ اصل میں وہ تو پوری جگہ جو تھی وہ مقام ابراہیم, حضرت ابراہیم وہاں آباد ہوئے تھے. لیکن صحیح بات وہی ہے جو ہمارے سلف سے چلی آ رہی ہے, روایات پختہ ہیں اس کے بارے میں, کہ جس طریقے سے حجر اسود جنت سے آیا ہے, ایسے ہی یہ بھی ایک پتھر تھا کہ جو جنت سے لایا گیا حضرت ابراہیم کے لیے جب وہ تعمیر کر رہے تھے. کوئی اور ذرائع تو ابھی تھے ہی نہیں, اس کے اوپر وہ کھڑے ہوتے تھے اور یہ پتھر ہی اونچا ہوتا جاتا تھا خود. اب جیسے جیسے تعمیر اوپر جا رہی ہے تو اس کے لیے یہ پتھر اونچا ہوتا تھا. وہ پتھر ہے جو مقام ابراہیم اب بھی محفوظ ہے, اور وہاں پر پھر طواف کر کے کعبے کا مکمل, پھر اس کے آس پاس جو ہے دو رکعت جو ہے وہ ادا کی جاتی ہے نماز. وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ, اور ہم نے عہد لے لیا تھا ابراہیم اور اسماعیل سے کہ تم دونوں ہمارے اس گھر کو, بیتیہ میرے اس گھر کو پاک رکھو. اب یہ تطہیر بھی دونوں طرح کی ہوگی, ظاہری صفائی بھی ہو, گند نہ ہو, تاکہ زائر آئیں تو ان کے دلوں میں جو کدورت پیدا نہ ہو, کوفت نہ ہو, کھلی فضا ہو, صاف رکھو. اور تطہیر باطنی, وہاں توحید کا چرچا ہو, کوئی اور کفر اور شرک جو ہے وہ نہ آنے پائے. ان طہرا بیتی للطائفین والعاکفین, طواف کرنے والوں کے لیے, اعتکاف کرنے والوں کے لیے, ورکع السجود اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے. واستعال ابراہیم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق اهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر, اور یاد کرو جب کہ ابراہیم نے کہا تھا اے میرے پروردگار اس گھر کو امن کی جگہ بنا دے, اور اس کے رہنے والوں, اس کے یہاں آباد ہونے والوں کو, یعنی بنی اسماعیل کے لیے, ان کو رزق عطا فرما میووں کا اور پھلوں کا. من آمن منہم باللہ والیوم الآخر, اب یہاں حضرت ابراہیم خود رک گئے کہ میں اپنی ساری اولاد کے لیے یہ دعا نہ کروں, اس لیے کہ وہاں روک دیا گیا تھا لا ینال احد الظالمین, تو جو بھی ان میں سے ایمان اور عمل صالح والے ہوں اور یوم آخر پر ایمان رکھتے ہوں, ثمرات من آمن منہم باللہ والیوم الآخر. اب یہاں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے گویا کہ ہم کہیں گے اذرہ شفقت مسکراتے ہوئے گویا کہ فرمایا کہ ابراہیم قال ومن کفر, تمہاری اولاد میں سے جو کفر کرے گا, فأمتعه قليلا, اس کو بھی میں دنیا کا ساز و سامان تو دوں گا, امامت میں شامل نہیں کر سکتا, لیکن یہ کہ دنیاوی طور پر مال و متاع جو ہے وہ ان کو بھی میں دوں گا. ممن کہا فأمت یہ کلیل سم ماستر رہو عذاب النار, ہاں پھر اسے کشاں کشاں لے آؤں گا جہنم کے عذاب کی طرف, وبئس المصیر, اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے لوٹنے کی. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلَ, اور یاد کرو جبکہ ابراہیم اٹھا رہے تھے ہمارے گھر کی بنیادوں کو، اور اسماعیل باپ بیٹا دونوں لگے ہوئے تھے. یہاں لفظ جو قواعد آیا ہے اس کو نوٹ کیجئے، قواعد قاعدے کی جمع ہے اور یہ بنیادوں کو کہا جاتا ہے. اور اس میں اشارہ ہے حضرت ابراہیم اصل معمار اور بانی نہیں ہے کعبے کے، کعبہ بنایا ہے حضرت آدم نے. ان اول بیت الوضع للناس الذی بمکہ تھا، پہلا گھر. اب کیسے ممکن تھا حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر اور حضرت ابراہیم تک کم و بیش جو ہے 4000 برس ہے، عام اندازہ جو ہے تورات کا اگر آپ لگائیں تو کوئی مسجد نہیں بنی ہوگی. کیا یہ پہلا گھر ہے؟ پہلا وہ گھر خدا کا. تو اس کی بنیادیں رہ گئی تھی باقی وہ امتداد زمانہ سے، اور چونکہ یہ سیلاب کا راستہ تھا، سیلاب کی وجہ سے وہ سب جو ہے دیواریں بہ گئی تھی، صرف بنیادیں تھیں. ان بنیادوں کو پھر وَإِذْ ابراہیم مکان البیت، یہ سورہ حج میں جا کر مضمون تفصیل سے آئے گا. اب میں آئے گا کہتا ہوں آ چکا ہے حقیقت کے اعتبار سے، اس لیے کہ یہ ساری مکی صورتیں ہیں جو نازل ہو چکی ہیں سورہ بقرہ سے بہت پہلے. تو جب وہ ان بنیادوں کو اٹھا رہے تھے تو دعائیں مانگ رہے تھے، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، اے رب ہمارے ہماری اس کوشش کو، ہماری اس مشقت کو، محنت کو قبول فرما. باہر گھر بنا رہے ہیں، پتھر اٹھا اٹھا کر لا رہے ہیں، حضرت اسماعیل کی عمر اس وقت لگ بھگ 13 برس ہے، ہاتھ بٹا رہے ہیں. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، اے رب ہمارے ہماری اس کوشش کو شرف قبول عطا فرما، یقیناً تو سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے. ربنا وجعلنا مسلمین لك، اور اے رب ہمارے ہمیں اپنا فرما بردار بنائے رکھ. نوٹ کیجئے ابراہیم کہہ رہے ہیں. تو میں اور آپ اگر مطمئن ہو جائیں کہ میری موت لازم الحق پر ہوگی تو بہت بڑا دھوکہ ہے. ڈرتے رہنا چاہیے، اللہ کی پناہ طلب کرتے رہنا چاہیے. ربنا وجعلنا مسلمین لك، اے اللہ ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنائے رکھ. وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَّكَ، اور ہم دونوں کی نسل میں سے اٹھائی ہو برپا کی جو ایک امت جو تیری فرما بردار امت ہو. وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور اے پروردگار تیرا گھر تو ہم نے یہ بنا دیا، اب اس کے جو رسومات ہیں وہ ہمیں سکھا، جو مناسی کے حج ہیں. أَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اب کیسے حج کریں، کیا آداب ہوں گے، طواف کیسے ہوگا، کیا کریں گے. تم علینا، اور ہم پر اپنی شفقت کی نظر فرما. انک انت التواب الرحیم، یقیناً تو ہی ہے بہت ہی زیادہ توبہ کا قبول فرمانے والا اور شفقت کے ساتھ رجوع کرنے والا اور رحم فرمانے والا. ربنا وباسرهم رسولا منهم، اور اے ہمارے پروردگار ہماری اس نسل میں، اب کیونکہ ہماری نسل مراد ہے بنی اسماعیل، بنی اسرائیل اسماعیل کی نسل میں سے تو نہیں ہے، یہاں دونوں کی نسل سے مراد ہے تو وہ بنی اسماعیل. ہماری اس نسل میں اٹھائی ہو ایک رسول انہی میں سے، باہر کا نہ ہو، کوئی مغایرت کا اجنبیت کا پردہ حائل نہ ہو. وہ کیا کرے؟ یتلو علیہم آیاتک، تیری آیات ان کو پڑھ کر سنائے. یعلمہم الکتاب والحکمہ، اور صرف سنائے نہیں، تعلیم دے انہیں کتاب اور حکمت کی. صرف سنا دینا تو بہت آسان کام ہے، سکھانا، تعلیم دینا، دلوں میں بٹھانا، اور حکمت. وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کو پاک کرے، ان کا تزکیہ کرے، ان کے دلوں میں تیری محبت اور آخرت کی طلب کے سوا کوئی طلب باقی نہ رہنے دے. اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، یقیناً پروردگار تو ہی ہے زبردست اور کمال حکمت والا. وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ صَفِيَ نَفْسَهُ، اور ایسا شخص کون سا ہوگا جو ابراہیم کے طریقے سے منہ موڑے. یہ رغبت کا لفظ عربی زبان میں دونوں طرف جاتا ہے، رغبہ الہ کسی شے کی طرف رغبت ہونا، محبت ہونا، میلان ہونا، اور رغبہ عن کسی شے سے متنفر ہونا، کسی شے سے ابا کرنا، اس کو چھوڑ دینا. وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ صَفِيَ نَفْسَهُ، سوائے اس کے جس نے اپنے آپ کو حماقت ہی میں مبتلا کرنے کا فیصلہ کر لیا ہو. اور کون ہوگا جو ابراہیم کے طریقے سے منہ موڑے. ملکہ استفادہ ہو فی دنیا، اور ہم نے تو اسے دنیا میں بھی پسند کر لیا تھا، چن لیا تھا. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور یقیناً آخرت میں بھی وہ ہمارے صالح بندوں میں سے ہوں گے. اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، جب جب کہا اس سے اس کے پروردگار نے کہ مانو میرا حکم، اس نے کہا پروردگار قبول ہے تیرا حکم، یہاں تک کہ ذبح کرو بیٹے کو، حاضر. یہ آخری امتحان تھا، آخری 100 برس کی عمر میں، 87 برس کی عمر میں دعائیں مانگ مانگ کر بیٹا لیا تھا اسماعیل. حضرت سارا کے یہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی، اب وہ 13 برس کا تھا، بازو بن گیا تھا اور اس وقت ذبح کرنے کا حکم آیا. جب بھی کہا ہم نے مانو ہمارا حکم، قال اسلمت لرب العالمین، اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق دے کہ اس کی پیروی کریں. وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبَ، اور اسی کی وصیت کی تھی ابراہیم نے بھی اپنے بیٹوں کو اور یعقوب نے بھی. یا بنی، وہ کیا تھی نصیحت؟ ہے میرے بیٹو، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، دیکھو اللہ نے تمہارے لیے دین کو پسند فرما لیا ہے. کون سا دین؟ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اور دیکھنا موت نہ آنے پائے مگر فرما برداری کی حالت میں. یہی بات آئے گی سورہ آل عمران میں مسلمانوں سے خطاب کر کے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ. ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب کی موت کا وقت آیا، جب آ دھمکی یعقوب پر موت، یہ تلفظی ترجمہ ہوگا، اذ حضر یعقوب الموت اس قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، حضرت یعقوب نے اپنے سارے بیٹوں کو جمع کیا 12 کے 12، اور مصر میں پہنچ چکے تھے یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ذریعے سے، جو سورہ یوسف میں ساری کہانی آئے گی، وہاں انتقال ہوا. تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو جمع کیا، اس قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی پوجا کرو گے، کس کی پرستش کرو گے. یہ بات نہیں تھی کہ انہیں معلوم نہیں تھا، لیکن یہ کہ میثاق، قول و قرار اور پختہ کرنے کے لیے. قالوا نعبد الهك و اله ابائك ابراهيم و اسماعيل و اسحاق، کہا کہ ہم پوجیں گے، بندگی کریں گے، پرستش کریں گے آپ کے معبود کی اور آپ کے آبا ابراہیم اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی، اور یہ کوئی مختلف معبود نہیں، الہ واحدہ، وہ تو ایک ہی الہ ہے. ونحن له مسلمون، ہم اس کے لیے، اس کے سامنے سر جھکاتے ہیں، اسی کی فرما برداری کا اقرار کرتے ہیں. تلک امۃ قد خلت، یہ آج دو مرتبہ آئے گی اسے رکوع میں. یہ ایک گروہ تھا انسانوں کا جو گزر گیا، ابراہیم اسماعیل اسحاق یعقوب ان کی اولاد، قد خلت وہ گزر گئے. لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، ان کے لیے تھا جو انہوں نے کمایا اور تمہارے لیے ہوگا جو تم کماؤ گے. یعنی یہاں قدرت سلطان بوت کا کوئی مقام نہیں ہے، ہر شخص کے لیے اپنا عمل، اپنا ایمان، اپنی کمائی. ولا تسالون عما کانوا یعملون، تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے، تم سے پوچھا جائے گا تم کیا کرتے نہ آئے ہو. تو رات ہے پدرم سلطان مون، تو رات ہے تم کیا ہو بھائی، تو اپنی بات کرو، باپ تمہارا سلطان تھا ہوگا. وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا، لیکن اس پس منظر میں اب ان کی خباثت کو نمایاں کیا جا رہا ہے کہ یہ تو تھی وصیت ابراہیم کی اور یعقوب کی، اور اس وقت کے یہود و نصارہ کا کیا رویہ ہے؟ قالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا، وہی متحدہ محال حضور کے خلاف. یا تو یہودی، انہوں نے کہا کہ یا یہودی ہو جاؤ یا نصرانی، تو ہدایت پر ہو جاؤ گے. قل بل ملت ابراہیم حنیفا، کہہ دیجئے نہیں، بل نتبع، ہم تو نتبع یہاں پر محذوف مانیے، بل نتبع ملت ابراہیم حنیفا، نہیں ہم تو پیروی کریں گے ابراہیم کے طریقے کی، بالکل یکسو ہو کر. وما کان من المشرکین، پر وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے. قولوا آمنا باللہ، اب یہاں مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے، دیکھو تم ان کے جو کچھ وہ کہتے ہیں اس کے جواب میں تم یہ کہو، قولوا کہو آمنا باللہ، ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، وما انزل الینا، اور جو کچھ نازل کیا گیا ہماری جانب، وما انزل الى ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب، جو کچھ نازل کیا گیا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب کی طرف، والاسباط اور ان کی اولاد کی طرف، وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور جو کچھ دیا گیا موسیٰ کو اور عیسیٰ کو، وما اوتی النبیون من ربہم، اور جو کچھ دیا گیا تمام نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے، لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں سے کسی کے مابین تفریق نہیں کرتے، ہم سب کو مانتے ہیں. دیکھیے ایک تفضیل کسی کو ایک کو زیادہ افضل سمجھنا دوسرے سے، یہ اور بات ہے. وہ تو سورہ آل عمران میں آئے گا تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، تفریق یہ کہ ایک کو مانے ایک کو نہ مانے، ان رسولوں میں سے ایک کا انکار سب کا انکار. لا نفرق بین احد منهم ونحن له مسلمون، اور ہم نے تو اسی کی فرما برداری کا قلادہ اپنی گردن میں ڈال دیا ہے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، پھر اے مسلمانوں اگر یہ بھی ایمان لائے یہود اور نصارہ بالکل اسی طرح جیسے تم ایمان لائے ہو، نو کمپرومائز، ٹھیک ٹھیک وہی دین اختیار کریں، وہی راستہ جو کہ محمد کے ذریعے سے تمہیں دیا گیا صلی اللہ علیہ وسلم، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا، تب وہ ہدایت پر ہوں گے. وَإِنْ تَوَلَّوْا، اور اگر وہ پیٹھ موڑ لیں، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو اس کے معنی یہ ہے کہ وہ زدم زدہ میں اور دشمنی کے اندر وہ مبتلا ہو چکے ہیں. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، تو اے نبی آپ کے لیے ان کے مقابلے میں اللہ کافی رہے گا، آپ فکر نہ کریں. آپ کسی کمپرومائز کی دعوت کی طرف توجہ ہی نہ دیں، کچھ دو کا معاملہ سوچیں بھی نہ، ان کی مخالفتوں سے آپ مرعوب نہ ہوں، ان کی دھمکیوں کا کوئی اثر نہ دیں. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ کافی رہے گا آپ کے لیے ان سب کے مقابلے میں. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور یقیناً وہ سب کو سننے والا اور جاننے والا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اسے معلوم نہ ہو کہ آپ اس وقت کن حالات میں ہیں، کیسی مشکلات میں ہیں، کس طرح کی نازک صورتحال دن بدن جو ہے شکل بدل رہی ہے، لیکن آپ قائم ہیں. یہ ہے جگہ جہاں پر خون پڑا ہوا ہے، اس نسخے میں جو حضرت عثمان تلاوت فرما رہے تھے اور اس وقت باغیوں نے انہیں شہید کیا ہے، ان کی زوجہ محترمہ نائلہ انہوں نے بچانا چاہا ہے تو ان کی انگلیاں کٹ گئیں، اور خون جو ہے وہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، ان الفاظ پر وہ خون پڑا ہے، وہ دبا بھی موجود ہے. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے. صِبْغَةَ اللَّهِ، کیا معنی یہاں پر بھی ایک آپ کو محضوب ماننا ہوگا، اخترنا صبغت اللہ، ہم نے تو اختیار کر لیا ہے اللہ کے رنگ کو. ومن احسن من اللہ صبغتا ونحن له عابدون، اور اللہ سے بہتر رنگ کس کا ہوگا، اور ہم تو بس اسی کی بندگی اسی کی پرستش کرنے والے ہیں. قل اتحاجوننا فی اللہ وهو ربنا وربكم، اے نبی سے کہیے کہ کیا تم ہم سے محاجہ کر رہے ہو، حجت بازی کر رہے ہو، جھگڑ رہے ہو، دلیل بازی کر رہے ہو اللہ کے بارے میں. وہو ربنا و ربکم، وہ تو ہمارا رب بھی ہے تمہارا رب بھی ہے، رب تو ایک ہے، رب بھی ایک اس کا دین بھی ایک. ہاں شریعتوں میں فرق ہوا. قل اتحاجوننا فی اللہ وهو ربنا و ربکم ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم، رب تو ہمارا بھی وہ تمہارا بھی وہ، البتہ ہمارے لیے ہوں گے ہمارے عمل، تمہارے لیے ہوں گے تمہارے عمل. وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم تو اس کے لیے اپنے آپ کو خالص کر لینے والے. یہ ذرا تین الفاظ یہاں پہ نوٹ کر لیجئے، یہ میرے اور آپ کے لیے لمحے فکریہ ہیں. نَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، 136 میں آیت اس پر ختم ہوئی، ہم اس کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں، ان میں سے تو ہم بھی شامل ہیں. نحن له عابدون، آیت نمبر 138، ہم اس کی بندگی کرنے والے ہیں، اسی کی بندگی کرنے والے ہیں. تو صرف اسلام نہیں، عبادت اور ٹوٹل عبادت، ٹوٹل بندگی، پوری زندگی میں اس کے ہر حکم کی پیروی اور اطاعت. اس سے آگے بات آئی ونحن له مخلصون، یہ عبادت اخلاص کے ساتھ نہیں ہے تو منافقت ہے. اس عبادت سے کوئی دنیا کی منفعت پیش نظر نہ ہو، سوداگری نہیں، یہ عبادت خدا کی ہے، دنیا بنانا، دنیا کمانا، دین کو ذریعہ بنانا، اس سے بڑی اور اس سے گری ہوئی کوئی حرکت نہیں. اخلاص، حضور نے فرمایا من صلى يرائي فقد اشرك، ومن صام يرائي فقد اشرك، ومن تصدق يرائي فقد اشرك. جس نے نماز پڑھی دکھاوے کے لیے اس نے شرک کیا، جس نے روزہ رکھا دکھاوے کے لیے اس نے شرک کیا، اور جس نے صدقہ خیرات دیا دکھاوے کے لیے اس نے شرک کیا. فنحن له مخلصون، نحن له مسلمون، نحن له عابدون، نحن له مخلصون. اللهم ربنا اجعلنا منهم، اللهم ربنا اجعلنا منهم. ان تقولون ان ابراهيم و اسماعيل و اسحاق و يعقوب و الاسباط كانوا هودا و نصارى. کیا تمہارا کہنا یہ ہے کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد یہودی تھے یا نصرانی تھے؟ تم جو کہتے ہو کہ یا یہودی ہو جاؤ یا نصرانی تب ہدایت پاؤ گے، تو ابراہیم یہودی تھے یا نصرانی تھے؟ اور اسحاق اور یعقوب اور یوسف اور موسیٰ اور عیسیٰ یہ کون تھے؟ یہی بات آج مسلمانوں کو سوچنی چاہیے. محمد رسول اللہ، ان کے اصحاب دیوبندی تھے یا بریلوی تھے، یا اہل حدیث تھے، یا شیعہ تھے، یا سنی تھے؟ ان تقسیموں سے اوپر ہونے کی ضرورت ہے. اللہ کے ساتھ اخلاص کا تقاضا یہ ہے، ٹھیک ہے، ایک فقہی مسلک کے اعتبار سے ایک شخص کسی مسلک کی پیروی کر رہا ہے، لیکن اپنے آپ کو اس سے آئیڈینٹیفائی کرانا اور اس مسلک کو مقدم رکھنا دین پر، اور اس مسلک ہی کے لیے محنت اور مشقت اور بھاگ دوڑ تبلیغ ہو رہی ہے اسی کی، یہ چیز بالکل اس اصل حقیقت کے خلاف ہے کہ جو اللہ کے دین نے ہمیں سکھائی. ہم تقول ابراہیم اب اسماعیل اب اسحاق اور یعقوب اور اسماء کا قانون ہودن اور نصارا، تو لان تم عالم ام اللہ، کہیے ان سے تو تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتا ہے. من نظلم ممن کتم شہادت عندہ من اللہ، کان کھول کر سن لو، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس نے اللہ کی ایک گواہی جو اس کے پاس تھی اسے چھپا لیا. تمہارے پاس گواہیاں ہیں، علماء یہود جانتے تھے یہ اللہ کے رسول ہیں جن کے ہم منتظر تھے، اس گواہی کو چھپائے بیٹھے. ومن اظلم ممن کتم شہادت عندہ من اللہ ومن اللہ بغافل عما تعملون، اور اللہ ہرگز غافل نہیں ہے اس سے جو تم کر رہے ہو. تلک امۃ قد خلت، یہ گروہ مقدس جماعت تھی، یہ جس کے یہ گلے سرسبت تھے گزر گئے. لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، جو کمائی انہوں نے کی، جو عمل انہوں نے کمائے وہ ان کے لیے، تمہارے لیے نہیں. تمہارے لیے وہ ہوگا جو تم کماؤ گے. ولا تسألون عما كانوا يعملون، اور تم سے ان کے عمل کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا کہ انہوں نے کیا کیا، تم سے سوال یہ ہوگا کہ تم نے کیا کیا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإياكم بالآیات والذکر الحکیم.